السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الزکات، زکات کی فضیلت، پیج نمبر 31. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق قوما وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل پڑھ رہے ہیں، آج ہم لوگ زکوٰۃ کی فضیلت دیکھیں گے. اور فضیلت میں دراصل اجر آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر کیا اجر ملے گا یا اس کے فائدے کیا ہیں. جیسے کہ زکوٰۃ کے معنی ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بڑھنا، نشو نما اور پاکیزگی دونوں بھی آتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی، جو کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس کے معنی مزید اس کی تشریح کی ہے. لغت میں زکوٰۃ دراصل نمو یعنی زیادہ ہونے کو کہتے ہیں. نشو نما ہم جسے کہتے ہیں نا، کہ کوئی بھی جس کا بڑھنا، زیادہ ہونا، تو زکوٰۃ یعنی زیادہ ہونا، پاکیزہ ہونا. زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مال کو پاک کر دیتی ہے اور صاحب مال کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، یعنی جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کو بھی گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور زکوٰۃ دینے والے کے مال کو اور بڑھا دیتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ہجری میں فرض ہوئی، رمضان کی فرضیت سے پہلے، اور کچھ اسکالرز کا خیال یہ ہے کہ یہ تو مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی، مگر اس کے احکامات مدینہ میں 2 ہجری میں نازل ہوئے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جو مکی صورتیں ہیں اس میں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے. تو ایکچولی زکوٰۃ کا حکم نازل تو ہو گیا تھا، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ مسلم حکومت نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان خود اپنا ایک نظام ڈیولپ کر رہے تھے، تو اس بنا پر وہاں آنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی. لیکن اس کے مزید سارے احکامات تقریباً فتح مکہ کے بعد آئے، 9 ہجری میں، سمجھے 8 یا 9 ہجری میں. تو اسی بنا پر اکثر اسکالر کا خیال یہ ہے کہ فرض تو مکہ میں ہو گئی تھی، مگر اس کی تفصیل مدینہ میں 2 ہجری کو نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ اس وقت کیا جبکہ مکہ فتح ہو گیا تھا، اور 10 ہجری میں یا 9 ہجری میں آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر بھیجا یمن کی طرف، اور اس نے فرمایا کہ تم وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ لینا اور وہیں کے غریبوں کو تقسیم کرنا. آگے وہ حدیث ہم ابھی پڑھیں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زکوٰۃ کے عامل مقرر کیے تھے وہ مدینہ کے بالکل آخری دور کے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے تفصیلی احکام کے کیسے لی جائے گی اور کتنے پر زکوٰۃ ہوگی، یہ فتح مکہ کے وقت یا اس کے بعد ہی نازل ہوئے. ادروائز زکوٰۃ فرض تو ہو گئی تھی لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں آئی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے. سبحان اللہ، آپ خود دیکھیں کہ پہلا ہی جملہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو بھی زکوٰۃ دے گا تو اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اس سے بڑھ کر آپ بتائیں کہ آنر کیا ہو سکتا ہے. اب ہم اس کے بحث و مباحثے میں پڑھیں گے کہ اچھا پہننے والے زیور پر زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے تو زکوٰۃ دیں یا نہ دیں. مجھے لگتا ہے جنت تو ہر ایک کو جانا ہے. تو جو جنتی بننا چاہتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے شکایتوں میں نہیں پڑے گا یا کیل و کال سے کام نہیں لے گا کہ اچھا دوں یا نہ دوں، کیونکہ جنت ہر ایک کو جانا ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ جنتی بنے. تو لہٰذا اس کے لیے پھر اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی اگر وہ صاحب نصاب ہے. تو اس کے فائدے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فائدے ہیں زکوٰۃ کے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیاً اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقم الصلاۃ والمکتوبہ وتؤدی الزکاۃ والمفروضہ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا رواہ البخاری. بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس سے ہمیں اور بہت ساری چیزیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آرا بھی کہتے ہیں بدو کو، جو دیہاتی لوگ ہوا کرتے تھے ان کو آرا بھی کہا جاتا تھا۔ تو ایک دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کیسے اس وقت صحابہ کرام اور آس پاس کے جو لوگ اس مسلمان ہوتے جا رہے تھے، آپ دیکھیں کہ ان کی خواہش کیا ہوا کرتی تھی، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر لمحہ یہ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے ایک شوق پتہ چلتا ہے ان کو جنت میں جانے کا۔ تو وہ جو عربی وہاں پر حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکات ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اور یہ کس کی روایت ہے؟ بخاری کی۔ اس سے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس وقت کے مسلمان ہونے والوں کا شوق، ان کو کیسی لگن تھی، کیسی انہیں ایک فکر سی لگ گئی تھی کہ وہ ایسا کون سا عمل کریں اور اللہ کے رسول سے ایسی وہ کیا معلومات لے لیں جس کی بنا پر وہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، ہمیشہ سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی آتا پوچھنے کے لیے تو وہ یہی کہتا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی مختصر عمل بتا دیجئے تاکہ میں جنت میں جا سکوں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول سے فرائض کی بات کی ہے۔ تو ایک تو شوق پتہ چلتا ہے صحابہ کا جنت میں جانے کے لیے، وہ لوگ سوالات کیا کرتے تھے۔ دوسری اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان، اگر وہ فرائض کی بھی پابندی کر لیتا ہے، وہ فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کر لیتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ یعنی اگر ایک انسان فرض کو صحیح دل جمعی کے ساتھ ادا کرے، جو بھی فرائض ہیں، تو وہ اسے جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو اسے دیکھ لے۔ اور تیسری ایک اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے تھے کہ جو آپ نے فرما دیا وہ پتھر کی لکیر، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ 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 اور یہ کرنا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بس اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہ کریں گے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی ان کے دلوں کے اندر کیسی تھی اور کیسا شوق تھا ان کو آپ کی اطاعت کا، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو زکات ادا کرنا جنت میں جانے کا باعث بنے گا۔ پھر زکات ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں حدیث میں، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اصباح الوضوء شطر الایمان، والحمد للہ تملأ المیزان، والتسبیح والتکبیر یملأ السماوات والارض، والصلاة نور، والزکاة برہان، والصبر ضیاء، والقرآن حجۃ لک او علیک۔ رواہ النسائی، حدیث صحیح۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی، اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے، صبر کرنا پریشانی اور مصائب میں راہ دکھانے کے لیے روشنی ہے، اور قرآن قیامت کے روز گواہی دے کر تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ کتنی ساری اور کتنی پیاری باتیں حدیث میں آ گئی، آپ بتائیں۔ کوئی ایک عمل نہیں بتایا گیا بلکہ کئی عمل کو اس میں الحمدللہ ملایا گیا ہے اور اس کا اجر بتایا جا رہا ہے ہم کو۔ ہر عبادت، ہر نیکی اپنی جگہ، آپ دیکھیں، ہمارے لیے میزان میں وزندار ثابت ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ وضو ہم کرتے ہیں سبھی، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات اس قدر جلدی میں ہوتے ہیں، لوگ کوہنی نہیں دھوتے ہیں، یا پھر آنکھوں کے پاس کے جو حصے ہیں وہ سوکھے رہ جاتے ہیں خشک ہونے کی بنا پر، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، ناخن خشک رہ جاتے ہیں، یا پھر صحیح سے آستین اگر اوپر چڑھ نہ پائے تو اوپر کا ہاتھ بھی سوکھا رہ جاتا ہے۔ تو اگر انسان اچھے سے وضو ہی کر لے تو یہ اس کے ایمان کے ہونے کی دلیل ہے کہ نصف ایمان ہے۔ اور صرف ایک لفظ کہنا ہے الحمدللہ، یہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تملأ المیزان، تمام میزان کو بھر دے گا. آج الحمدللہ کہنا کتنا آسان ہے نا, اور کل جب قیامت کے دن ہم وہاں پہنچیں گے اس وقت ہم حسرت کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے اس وقت یہ ایک جملہ کہہ دیا ہوتا تو آج ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا, لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور اسی طرح سے سبحان اللہ اور اللہ اکبر آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. سبحان اللہ, ہم تو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں کم ہے, کیونکہ یہ ہمارے ہی لیے فائدہ مند ہے. پھر نماز روشنی ہوگی, اور زکوٰۃ دراصل ایمان والا ہونے کی دلیل ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے, مومن ہے, اور اس کے مومن ہونے کی نشانی کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اب آپ بتائیں کوئی کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے, کوئی کیسے بہانے کر سکتا ہے, اور کوئی کیسے قیل و قال سے کام لے سکتا ہے, کیونکہ اگر اس کو اپنے ایمان والا ہونے کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے پھر اسے کیا ادا کرنا ہوگا, زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہے. پھر قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف ہے, یعنی حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ قرآن ہمارے حق میں حجت بنے اور ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے کہ ہم اس کو دن رات اس کی تلاوت کرتے تھے, اس میں غور و فکر کرتے تھے, تدبر کرتے تھے انشاءاللہ. عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما فقال اعرابی اخبرنی عن قول اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. یہ آیت ہے سورہ توبہ کی. قال ابن عمر رضی اللہ عنہما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال. رواه البخاری. خالد بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی والذین یکنزون الذهب والفضة اس کے مطلب سے آگاہ فرمائیے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے, اور یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے پاک کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنز کس مال کو کہا گیا, کیونکہ کنز کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ اس سے اسی سونے اور چاندی سے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اس سے تمہاری پیٹھوں کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا, اور یہ جو کنز ہوگا یہ قیامت کے دن یا حشر کے میدان میں گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا. تو کنز کون سا مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو, جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو وہ کنز میں شمار نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اضافہ کیسے ہوگا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے اصل میں, کہ مال ہو سکتا ہے تھوڑا ہی ہو لیکن اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ تمام ضروریات کو پورا کر کے پھر بھی وہ بچ جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ زکوٰۃ کی فضیلت تھی جس کی ہم نے فضیلت میں اس کے فائدے پڑھے, اور اب ہم اہمیت دیکھیں گے. تو یہاں تک ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ایمان والا ہونے کی علامت ہے, زکوٰۃ جنت میں لے جاتی ہے, زکوٰۃ قیامت کے دن ہمارے حق میں یعنی دلیل ثابت ہوگی یعنی ہم مومن ہیں یا مسلمان ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے اور وہ اس پس و پیش میں نہ پڑے کہ زکوٰۃ پہننے والے زیورات پر ہے یا نہیں ہے, یا ہم کوئی غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے, یا کوئی خاتون بیوہ ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اس پر کیسے زکوٰۃ بھلا فرض ہوگی, لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. پھر ہم اہمیت اس زکوٰۃ دیکھتے ہیں, اور اہمیت میں دراصل یہ بات آتی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر نقصان کیا کیا ہے, کیا خسارہ ہوگا اگر وہ کام ہم نہیں کرتے ہیں, تو اہمیت میں آتا ہے. اور یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں ہمیشہ, تاکہ ہر بار کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ زکوٰۃ کا اطلاق صاحب نصاب کے مال کے اس مقدرہ حصے پر ہوتا ہے جسے اللہ نے مستحقین کے لیے نکالنا فرض کیا ہے, یعنی ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے, ٹھیک ہے بہت مالدار ہے لیکن نصاب تک مال نہیں پہنچا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہ ایک شخص ہے بہت مالدار ہے, اس کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ آیا ہوا ہے ابھی, لیکن اس کے پاس سال نہیں گزرا ہے, چھ مہینے تک اس کے پاس پیسہ تھا اور اس کے بعد وہ خرچ ہو گیا, تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو دو چیزیں اس میں لازمی ہیں, ایک تو نصاب تک مال پہنچنا اور دوسرا ایک سال گزر جانا پورا. یہ دو شرائط پائی جائیں گی تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی, ادر وائز نہیں. ٹھیک ہے, اور جو زمینی پیداوار ہے وہ ہم اس کا بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ دوسرے نقد اور زیورات کی صورت میں ہے یا گولڈ اور سلور کے لیے. تو آئیے دیکھتے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت. جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جن جانوروں کی زکات ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ اللہ ہم کو سب کو محفوظ رکھے۔ طویل حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فدۃ لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائها من نار فاهمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار۔ اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکات ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس منکر زکات کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی، اور اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا، قیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل ابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا اذا كان يوم القيامه بوتها لها بقاء قرقر او فرا ما كانت لا يفقد منها فسيلا واحدا تتاوه باخفافها وتعده بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق کی زکات ادا نہ کرے، اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے، وہ قیامت کے لیے ایک ہموار میدان میں اوندھے منہ لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا، یعنی سب کے سب۔ اس منکر زکات یعنی زکات نہ دینے والے کو اپنے کھروں پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے گا یا جہنم کی طرف۔ پھر عرض کیا گیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالبقرۃ والغنم قال ولا صاحب بقرۃ ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه بوتح لها بقاء قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها اقصع ولا جلحاء ولا اسمد ولا ادباء بقرونها وتتاوه بازلافها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار رواه مسلم۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق کی زکات ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹایا جائے گا ایک ہموار زمین پر، یعنی پلین زمین پر، اور ان گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی، سب کی سب آئیں گی، اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی ہوئی نہ ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی۔ وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی۔ جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی لگاتار ایک کے بعد ایک آتی رہیں گی، دن بھر ایسا ہوتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایکچولی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہاں پر جانوروں کو کیوں بتایا گیا۔ اس زمانے میں جو دولت وغیرہ جس فارم میں پائی جاتی تھی وہ جانور ہی تھے۔ آج کے دور میں یہ بات ہمیں بہت عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اب تو جانوروں کو رکھنے کا رواج ہی بالکل کم ہو گیا ہے. آج کل ہم لوگ اپنا پیسہ جس فارم میں رکھتے ہیں یا تو بزنس میں لگاتے ہیں یا پھر بینکوں میں رکھوا دیتے ہیں یا پھر گولڈ کی صورت میں ہوتا ہے, اس طرح سے ہم لوگ اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں. لیکن اس زمانے میں وہ لوگ جانور خرید لیا کرتے تھے اور جانور سب سے بڑی سمجھے ایک پونجی سمجھی جاتی تھی یا اثاثہ سمجھا جاتا تھا. جس کے پاس جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے وہ اتنا مالدار ہوتا تھا, اور کیونکہ جانوروں سے مزید اور اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. تو بہرحال اسی لیے یہاں پر جانوروں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو منکرین زکات ہوں گے, یعنی جنہوں نے اپنے جانوروں پر زکات ادا نہ کی ہوگی, تو وہ جانور خود رون دیں گے. اور سونے اور چاندی کا جو مالک ہوگا اور اس کی زکات اگر ادا نہیں کیا ہوگا تو قیامت کے دن اسی سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا, اور پھر اسی سے اس منکر زکات کے پہلو, پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے. اسی حدیث کو دلیل بنایا گیا ہے زیورات کے لیے بھی, جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہننے والے زیورات پر زکات نہیں ہے. تو یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے, کیونکہ یہاں پر سونے اور چاندی کی بات آئی ہے. یہاں پر ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ اچھا صرف وہ سونا جو کہ سالڈ آپ کے پاس رکھا ہو اور پہننے اوڑھنے والا نہیں. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کی رائے یہی ہے, یعنی زیادہ رائے جو مانی جاتی ہے وہ یہی مانی جاتی ہے کہ پہننے اوڑھنے والے زیورات پر بھی زکات ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ جائیں. اور اس کے بارے میں الگ الگ اسکالرس کی الگ الگ اوپینین ہے, لیکن ایک اوپینین امام ابو حنیفہ کا بہت اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہننے اوڑھنے والے زیورات پر زکات نہیں ہے 7.5 تولے تک. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور وہ اس کو پہنتا ہے, 7.5 تولے سے کم ہے جس کے پاس, تو اس کو اس کی زکات دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر وہ سونا نصاب تک پہنچ جاتا ہے پہننے والا, تو پھر اس کو زکات دینی پڑے گی اس کی. تو یہ رائے ایک بہت اچھی معتدل رائے ہے کہ چھوٹ ہے, الحمدللہ 7.5 تولے تک کی چھوٹ ہے, کہ 7.5 تولے سے کم ہے تو زکات نہیں ہے. لیکن جیسے 7.5 تولے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس پر زکات دینی پڑے گی. تو یہ والی حدیث کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں صرف سونا چاندی کا ذکر آیا ہے, اس میں سکوں کی یا کرنسی کی بات نہیں آئی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن وہاں پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ اچھا پہننے والے زیورات تو زکات دینی تھی, وہ تو فرض تھی. تو آپ بتائیں کہ کون فائدے میں رہے گا اس وقت, دینے والے فائدے میں رہیں گے یا نہ دینے والے؟ دینے والے فائدے میں رہیں گے نا, تو پھر بہتر کیا ہے, دے دی جائے. ویسے بھی مال کو رکھ کر ہم کریں گے کیا؟ جتنا وہ اللہ کی راہ میں جائے گا اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. تو بہرحال آگے کی حدیث دیکھیے. ان الاحنف بن قیس رضی اللہ عنہ قال كنت في نفر من قريش فمر ابو ذر رضي الله عنه وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل اقفائهم يخرج من جباههم قال ثم تنحى فقعد قال قلت من هذا قال هذا ابو ذر قال فقمت اليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل قال ما قلت الا شيء قد سمعته من نبيهم صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں قریش کے چند لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو, ایسے داغ کی جو ان کی پیٹھ پر لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں سے آر پار ہو جائیں گے, ان کی گدیوں یعنی گردن میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے پار ہو جائیں گے. پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں. چنانچہ میں ان کی طرف گیا اور عرض کیا یہ کیا تھا جو میں نے ابھی ابھی آپ سے سنا جو آپ نے فرمایا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے وہی کہا ہے جو میں نے ان مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, زمانے جاہلیت میں کچھ کام ان کے ایسے تھے جس کی بنا پر ان کی زندگی جب اسلام میں یہ داخل ہوئے تو بالکل ہی دنیا سے بے نیاز ہو گئے تھے, اور بہت زیادہ ان کے اندر زہد اور تقویٰ آگے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر کسی کو میری امت کا متقی یعنی زاہد دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے. تو یہ مال وغیرہ سے کچھ زیادہ ہی دور رہنے لگے تھے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو. تو یہ کنز دراصل یہ وہی والا مال ہے جس کی کہ زکات نہ دی گئی ہو. ادروائز سونا چاندی جمع کرنے کو یہ نہیں کہا گیا کہ گناہ کا کام ہے. سونا چاندی انسان جمع کر سکتا ہے لیکن مال کی حرص اور حویث سے نہ ہو, بس صرف دنیا کمانے ہی کے چکر میں نہ ہو اور اس کی وجہ سے وہ حدود کو پامال کرنے والا نہ ہو. اگر حلال رزق ہے الحمدللہ, حلال طریقے سے آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اسلام میں دولت کو کوئی بری چیز نہیں سمجھا گیا، بلکہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو برا کہا گیا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس دولت ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اوپر تو رشک کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ نہیں ہے رشک جائز مگر دو لوگوں پر، ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹاتا ہو، اور ایک وہ جسے علم و حکمت دیا ہو اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہو۔ تو بہرحال یہاں پر ابو ذر رضی اللہ عنہ اس مال کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کی زکات نہ ادا کی گئی ہو۔ زکات نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گندا سانپ بن کر ان کو ڈسے گا اور کاٹے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاه اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرا له زبیبتان یطوقه یوم القیامت ثم یاخذ بلہزمتہ یعنی بشدقہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيتوقعون ما بخلوا به يوم القيامة۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث بخاری کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایسے گندے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پر دو نقطے ہوں گے یعنی داغ، اس کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لیے بخل بہتر نہ سمجھیں بلکہ ان کے حق میں برا ہے، ان قریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا توق بننے والی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال جمع کر کر کے رکھنا اور بخیلی کرنا اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، بلکہ بخل کی تو بہت زیادہ مذمت آئی ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہ اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے، وہی فلاح پانے والا ہے۔ تو نفس کی تنگی کیا ہے؟ یہ بخیلی ہے۔ اب دیکھیے ایک ہوتی ہے کنجوسی اور ایک ہوتی ہے بخیلی۔ کنجوسی تو وہ ہے کہ جو انسان دوسروں پر خرچ نہ کرے، اور بخیلی میں کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ بخیلی اس سے بھی زیادہ گئی گزری عادت ہے۔ بخیلی وہ ہوتی ہے کہ انسان دوسروں پر بھی خرچ نہ کرے اور اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، اور اپنی ذات پر خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اس کا خود کا فائدہ ہوگا نا، جب وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنا خود کا فائدہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو مال انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ اس کو کنجوسی کر کے اپنے پاس جمع کر کر کے نہ رکھیں اور نہ ہی بخیلی کریں، کیونکہ یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ جو کوئی ایسا کرے گا جو مال کو بچا بچا کر رکھے گا اور اللہ کی راہ میں نہیں دے گا، زکات ادا نہیں کرے گا، تو یہ مال اس کے لیے ایک گندے سانپ کی صورت میں آئے گا اور اس کو تکلیف دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کنز کہتے ہیں دراصل خزانے کو، جمع کیا ہوا مال جس سے زکات نہ نکالی جائے۔ آپ لوگ لکھ لیں، ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ اور یہاں پر زکات ادا نہ کرنے کے دنیاوی اور اخروی نقصانات بھی بتائے گئے ہیں جو ابھی ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں اہمیت میں۔ تو کنز اس مال کو کہتے ہیں یعنی خزانہ، جمع کیا ہوا مال جس سے زکات نہ نکالی جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ یہیں تک کرتے ہیں کیونکہ آگے بہت طویل حدیث ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔